السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سورہ آل عمران تفسیر آیہ نمبر 161. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابا. آمین یا رب العالمین. آل عمران میں ہم جنگ احد پر تبصرہ پڑھ رہے تھے, اور ایک کامیاب ٹیم ورک کے لیے یا ایک ایسے کام کے لیے جس میں تمام امت کا فائدہ ہو, اس کے لیے کیا کوالٹیز درکار ہیں وہ بھی ہم نے پڑھا تھا. اور اللہ سبحانہ وتعالی نے ہمیں یہاں پر جو کی پوائنٹ بتائے تھے کہ آپس میں مشورہ بہت زیادہ ضروری ہے, اور اس کی بھی بہت ساری چیزیں ہم نے پڑھی تھی کہ جب ایک بار آپ عزم کر لیں مشورہ کرنے کے بعد تو پھر اللہ پر بھروسہ کریں. اب آگے دیکھتے ہیں, جنگ احد پر ہی تبصرہ ہے, آگے اسی کو کنٹینیو کیا گیا ہے. اور ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ بھی اور اپنے لیڈرز کے ساتھ بھی حسن زن سے کام لیں, بدزنی سے بچیں اور شک و شبے میں نہ رہیں. چونکہ مومن ہمیشہ لڑتا اللہ کی خاطر ہے, وہ مال غنیمت کے لیے یا دنیا کی زمین کے لیے نہیں لڑتا, یا نام و نمود کے لیے, شہرت کے لیے, یا عہدے کے لیے نہیں لڑتا ہے. جب بھی وہ اللہ کے راستے میں اپنی جان مال سب کچھ لگاتا ہے, اس کا مقصد صرف اللہ تعالیٰ کے کلمے کو بلند کرنا ہوتا ہے کہ اللہ کی زمین پر اللہ کا دین قائم ہو. یعنی وہ اقامت دین کے لیے لڑتا ہے, یا اقامت دین کے لیے وہ جد و جہد اور کوشش کرتا ہے. اور ظاہر سی بات ہے کہ یہ ساری چیزیں, یعنی جب تک کہ انسان اپنے آپ کو خیانت سے پاک نہ کر لے, اس کے اندر خیر خواہی نہ ہو, امانت داری نہ ہو, یہ کام وہ کر نہیں کر سکتا. تو کسی بھی ٹیم ورک کے لیے, کسی بھی ٹیم کی کامیابی کے لیے سب سے زیادہ ضروری ہے کہ وہ سب کے لیے خیر خواہ ہوں, اور آپس میں سب ایک دوسرے سے حسن زن سے کام لیں, بدزنی سے بچیں. دیکھیے آیت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا فرماتے ہیں, یعنی اس وقت جب لوگوں کے دلوں میں, ہو سکتا ہے کچھ منافقین کے دل میں خیالات آ رہے ہوں, تو اسی کو یہاں پر اس کی تصحیح کی گئی ہے. آیت نمبر 161. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وما کان لنبی ان یغل ومن یغل یاتی بما غل یوم القیامہ ثم توفى کل نفس ما کسبت وهم لا یظلمون. وما کان, اور نہیں لائق لنبین, کسی نبی کے لیے, ان یغل, کی خیانت کرے وہ, یا خیانت کرنا. ومن یغل, اور جو خیانت کرے تو یاتی آئے گا, بما, ساتھ اس چیز کے, غلہ, یعنی جس چیز کی خیانت کی, یوم القیامہ, قیامت کے دن. ثم, پھر, توفا, پورا بدلہ دیا جائے گا, کلو نفس, ہر نفس کو, ما کسبت, جو اس نے کمایا, وہم, اور وہ, لا یظلمون, نہیں ظلم کیے جائیں گے. یہ نبی کے شائع نشان نہیں کہ وہ خیانت کرے, اور جو شخص خیانت کرے گا وہ قیامت کے دن اسی خیانت کردہ چیز سمیت حاضر ہو جائے گا. پھر ہر شخص کو اس کی کمائی کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا, اور ان پر کچھ ظلم نہ ہوگا. تو کسی نبی کے لیے لائق نہیں کہ وہ خیانت کرے, کیونکہ جو بھی خیانت کرے گا وہ قیامت کے دن اسی کے ساتھ آئے گا, اور ہر نفس کو پورا پورا بدلہ دیا جائے گا جو کچھ اس نے کمایا, اور کسی پر ظلم نہیں کیا جائے گا. یہاں پر اصل میں لفظ غلہ یا غل آیا ہے, یا غلول یا غل. غلول سے مراد مانے غنیمت چھپانا, یا اس چیز میں خیانت کرنا ہے جس کا اسے منتظم بنایا گیا ہے. یعنی انڈیویجول کی بات نہیں ہے یہاں پر, یہاں پر ایک منظم پیمانے پر جو ایک ٹیم ورک ہوتا ہے اس کی بات کی جا رہی ہے. جیسے کہ مال غنیمت ہوتا ہے یا بیت المال ہوتا ہے, تو جو منظم پیمانے پر جو چیز جمع کی جاتی ہے اور پھر اس کا کسی کو ذمہ دار بنایا جاتا ہے, نگران بنایا جاتا ہے, منتظم بنایا جاتا ہے, اس کی بات کی جا رہی ہے. تو خیانت, ہم سب جانتے ہیں کہ اسلام میں یہ بالکل جائز ہی نہیں ہے خیانت کرنا, اس کو بالکل ممنوع قرار دے دیا گیا, اور اس کا شمار کبائر میں ہوتا ہے, یعنی کبیرہ گناہ میں ہوتا ہے. جیسے کہ اس آیت سے بھی اور دوسری احادیث سے بھی ثابت ہے, اور تمام نصوص اس پر دلالت کرتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس بات سے تمام مسلمانوں کو آگاہ فرمایا کہ مال غنیمت میں خیانت کرنا ایک نبی کے شائع نشان نہیں. کیونکہ مال غنیمت میں خیانت, جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ یہ سب سے بڑا گناہ اور بدترین عیب ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے تمام انبیاء کو ہر عیب سے پاک رکھا ہے, یہ بات بھی ہم جانتے ہیں, کیونکہ جو انبیاء ہوتے ہیں وہ معصوم عن الخطا ہوتے ہیں. تو بھلا کوئی نبی کیسے خیانت کر سکتا ہے, چاہے اخلاق ہو, چاہے عادات ہو, چاہے مال و دولت ہو, یا کوئی ذمہ داری ہو. تمام انبیاء اس میں بہت ہی احسن طریقے سے اور بہت ہی بحسن خوبی اپنا فریضہ انجام دیتے ہیں. ہم سب جانتے ہیں کہ نبی سے بڑھ کر کوئی خیر خواہ نہیں ہو سکتا, ایون ہمارے والدین بھی نہیں. یقین جانیے اللہ تعالیٰ قرآن میں خود فرماتے کہ تمہارے ماں باپ سے بھی بڑھ کر وہ تم پر شفیق اور رحیم ہے اور تمہاری خیر خواہی پر وہ حریص ہے. سورۃ توبہ کی آخری آیت میں سے آپ دیکھ لیجئے کہ سبحان اللہ, اللہ تعالیٰ نے وہاں پر اپنے نبی کی جو دل کی حالت ہے وہ بتا دی کہ یہ نبی تمہارے لیے اتنا حریص ہے تمہاری خیر خواہی پر جتنا تم خود بھی نہیں ہوگے. تو نبی اپنی قوم کے, اپنی امت کے سب سے خیر خواہ لوگوں میں سے ہوتے ہیں. ان کے نفس ہر برائی سے, شر سے پاک ہوتے ہیں. ان کے اندر خیر خواہی انتہا درجے کی ہوتی ہے. سب سے زیادہ پاکیزہ نفوس والے ہوتے ہیں, سب سے زیادہ طیب. ان کا دل, ان کا دماغ, سب کچھ بہت پاک اور صاف ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کو ہر عیب سے پاک کیا ہے, اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی رسالت کے لیے چنا. اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر حکمت کا خزانہ رکھ دیا, وہ حکمت سکھاتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ کس کو اپنی رسالت کے لیے چننا ہے, یہ کس کو دینا ہے. اللہ عالم حیث یجعل رسالتہ, کہ اللہ ہی خوب جانتا ہے کہ اس کی رسالت کا کون سا, یعنی کون پرسن زیادہ صحیح ہے, کس کو وہ رسالت عطا کرے. اور آپ دیکھیں کہ رسولوں کو تو, یعنی کیوں رسول بنایا گیا, کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچانے میں بخیل نہیں ہوتے, نہ ہی کوئی پیغام کو چھپاتے ہیں. اللہ تعالیٰ قرآن میں خود فرماتا ہے کہ اے نبی, اگر آپ نے اس آیت میں سے, ان آیات میں سے کچھ چھپایا ہوتا یا ادھر ادھر کیا ہوتا تو ہم آپ کا دایاں ہاتھ کاٹ لیتے. اب آپ خود بولیے کہ بھلا, یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو ہمیں ہر بات, ہر اللہ کا حکم ہم تک پہنچا کر گئے ہیں, اور اس کے لیے آپ نے گواہی بھی لے لی تھی حجت الوداع کے موقع پر کہ کیا تم لوگ گواہ ہو کہ میں نے اللہ کا پیغام تم تک پہنچا دیا. اور تمام لوگوں نے بیک وقت کہا تھا کہ بلا, ضرور آپ نے پہنچا دیا الحمدللہ. تو نبی تو بہت زیادہ قابل اعتماد, بہت زیادہ خیر خواہ, بہت زیادہ اپنی امت کے لیے خیر خواہی میں حریص ہوتے ہیں, بہت شفیق ہوتے ہیں. اپنی آپ سے, اپنی ذات سے بھی بڑھ کر ہمارے لیے وہ خیر خواہ ہیں, اور اپنے والدین سے بھی بڑھ کر وہ ہمارے لیے خیر خواہ ہیں الحمدللہ. تو جب ایک رسول کے بارے میں ہم کو پتہ چل گیا تو مطلب تمام رسول ہی ایسے ہیں. یعنی جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہیں, ہر عیب سے پاک ہیں, تو الحمدللہ تمام انبیاء بھی ایسے ہی رہے ہیں اور ہوتے ہیں, کیونکہ اللہ تعالیٰ انہی کو چنتا ہے جو ہر عیب سے محفوظ ہوں, سلامت ہوں. تو دشمنوں کی طرف سے ہمیشہ انبیاء پر الزامات لگائے جاتے رہے ہیں. جیسے کہ آپ نے دیکھو گے کہ بنی اسرائیل کی تو پوری ہسٹری اس بات سے بھری پڑی ہے کہ انہوں نے اپنے ہر نبی پر کوئی نہ کوئی عیب لگایا, یا ان کے اوپر کوئی الزام لگایا, یا ان کے اوپر کوئی غلط تہمت لگائی. یعنی ان کی اتنی جسارت بڑھی حد سے زیادہ کہ اپنے انبیاء کو انہوں نے, نعوذ باللہ, یا حضرت مریم کو, یا نعوذ باللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے کچھ کے کچھ الفاظ سے تعبیر کیا. یعنی حد سے زیادہ وہ اس میں آگے بڑھ گئے نافرمانی میں. تو کسی بھی نبی, یعنی صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی نہیں, یہاں پر وَمَكَانَ لِنَبِيٍّ أَن يَغُلَّ, کوئی بھی نبی, جس شخص کو بھی اللہ تعالیٰ نبوت کے لیے چنتا ہے اس کے بارے میں یہ بات بالکل نہیں کہنی چاہیے کہ وہ کوئی غل کرے یا خیانت کرے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے وعید سنائی ہے خیانت کرنے والوں کو, وَمَن يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ, یعنی مال غنیمت میں خیانت کرنے والا قیامت کے روز اس مال کو, خواہ وہ کوئی حیوان ہو یا مال و متاع وغیرہ, اپنی پیٹھ پر اٹھائے ہوئے آئے گا اور اس مال کے ذریعے سے اسے عذاب دیا جائے گا. لا حول ولا قوۃ الا بالله. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اسے محفوظ رکھے, اور اللہ تعالیٰ ہم کو بھی انبیاء کے جیسی وہ کوالٹیز کو اپنانے والے بنائے کہ ہمارے اندر وہ امانت اس حد درجے کی ہو اور ہم خیانت سے پاک رہیں. اب دیکھیں کہ ہم, جب آپ نے دیکھا ہوگا جو لوگ ہمارے ساتھ رہے ہیں زکات کے مسائل جنہوں نے پڑھا ہوگا, تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو مخاطب کر کے کیا فرمایا تھا کہ دیکھو کل قیامت کے دن یہ نہ ہو, اے فلاں 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 صحابی کا نام لے کر, کہ تم آؤ میرے پاس اور تم اپنے کندھے پر کوئی بکری اٹھائے ہوئے وہ ممیا رہی ہو, کوئی گائے اٹھا رہی ہو وہ چلا رہی ہو. یعنی تم نے زکات کے مال سے کہیں اللہ نہ کرے خیانت کی ہوگی تو کل قیامت کے دن تم کو اس کو اٹھا کر لے کر آنا پڑے گا, سب کے سامنے وہ نظر آئے گی. جب ایک صحابی جن کو زکات وصول کرنے کے لیے بھیجا گیا تھا اور انہوں نے کہا تھا کہ یا رسول اللہ, یہ آپ کا مال ہے یعنی زکات کا مال, اور یہ میرا مال ہے, انہوں نے مجھے تحفتاً دیا ہے, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا اور آپ اسی وقت ممبر پر تشریف لائے اور آپ نے فرمایا کہ تم اگر اپنے ماؤں کے گھروں میں بیٹھے رہتے تو ہم دیکھتے کہ تمہیں تحفے تحائف کہاں سے ملتے. تو اس کا مطلب ہے کہ اگر آپ کسی عہدے پر فائز ہیں تو اس عہدے کی وجہ سے آپ تحفے نہیں لے سکتے. یہاں تک ہم کو احتیاط برتنے کی ضرورت ہے. تو جب ہم اجتماعی کام کرتے ہیں, جیسے ہم کسی آرگنائزیشن سے جڑے ہوں, یہاں پر میں ایک بات کہنا چاہوں گی خاص طور سے, چونکہ ہم سب کوشش کر رہے ہیں نا اصل میں کہ ہم دین کی خدمت کریں, دین کی دعوت کو عام کریں اور ہم اصلاح کا کام کریں, اور اس کے لیے ٹیم ورک ضروری ہے. ہم نے اپنے اپنے پیمانے پر اپنے اپنے لیول پر ایک چھوٹے سے ٹیم بنائی ہوئی ہے سمجھے, ہر ایک نے جو بھی یہ کام کرنا چاہتا ہے. اب ظاہر سی بات ہے جب ہم اجتماعی ورک اجتماعی کام کرتے ہیں تو پھر اس میں بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں, ہمیں پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے, ہمیں کام کرنے والوں کی ضرورت ہوتی ہے, اس کے لیے پیسے جمع کرنا پڑتا ہے. تو اب کیا کریں گے اس کے لیے, یعنی کیا وہ جو پیسہ ہمارے پاس ہوتا ہے جو لوگوں نے صدقات ہمیں دیے ہیں دین کا کام کرنے کے لیے, دین کے سپورٹ کے لیے, کیا ہم اس کو فضول خرچی کی طرح اڑا سکتے ہیں یا جس طرح چاہے خرچ کر سکتے ہیں؟ بالکل نہیں. یعنی جہاں جائز ضروریات ہو اس کو وہیں خرچ کریں, اللہ کے راستے میں ہی اس کو خرچ کریں. یہ ہم پر امانت ہے ایک اصل میں. ہم جس نبی کی پیروی کرتے ہیں, ہمارے نبی کی کیا خصوصیات تھی کہ وہ بہت زیادہ خیر خواہ تھے, امانت دار تھے, اللہ تعالی کے راستے میں انہوں نے ہر چیز کا حق ادا کر دیا اور ہمارے لیے ایک طرح سے ہمارے لیے مشعل رہا ہے ان کا اسوہ, ان کا راستہ. تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم چاہے اپنا وقت ہو, چاہے مال ہو, چاہے ٹیلنٹ ہو, اس میں امانت داری سے کام لیں, خیانت نہ کریں. یہ کسی بھی جو انبیاء کے پیروکار ہوتے ہیں ان کے اندر یہ چیز, یہ برائیاں نہیں پائی جاتی کہ وہ خیانت نہیں کرتے, کیونکہ ہم سمجھتے ہیں خیانت صرف مال کی ہی ہوتی ہے, ایسا نہیں ہے. خیانت بہت ساری چیزوں کی ہوتی ہے, ایون آنکھوں سے بھی خیانت ہوتی ہے. ہم ایک دعا پڑھتے ہیں نا, آپ کو معلوم ہوگا کہ گو کہ وہ اس کی جو چین ہے وہ ضعیف ہے لیکن دعا بہت اچھی ہے اور تقریباً اتنی کثرت سے وہ ہر حدیث میں ثابت ہے, حالانکہ ضعیف روایت ہے. لیکن تو امانت داری ہمارے دین کا ایک حصہ ہے اصل میں, یعنی ہمارے دین کے بہت ساری باتوں میں سے ایک امانت داری ہے اصل میں. تو خیانت کا الٹ کیا ہے؟ امانت داری ہے. جب ہمارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں اس حد درجے امانت داری تھی اور آپ خیانت سے بالکل دور تھے, اور آپ نے تمام صحابہ کو بھی یہی تعلیم دی اور امت مسلمہ کو بھی یہی تعلیم دی کہ خیانت نہیں کرنا چاہیے بلکہ امانت داری سے کام لینا چاہیے. یعنی خیانت کا اپوزٹ کیا ہے؟ خیانت کا اپوزٹ امانت. تو جیسے سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ فرماتے کہ مسلمانوں, اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانتیں اہل امانت کے سپرد کرو. پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ انفال میں کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو, جانتے بوجھتے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ خیانت نہ کرو, اپنی امانتوں میں غداری کے مرتکب نہ ہو, اور تم جانتے ہو. پھر اللہ تعالیٰ سورہ انفال ہی میں فرماتا ہے کہ یقیناً اللہ تعالیٰ خیانت کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا, ان اللہ لا یحب الخائنین. تو کسی ادارے کی ذمہ داری, کسی ادارے کی ادنا ہم کام کرنے والے لوگ ہوں, ہم کوئی انچارج ہوں, کسی کا راز وہ بھی امانت ہوتا ہے, ڈیوٹی, بحیثیت بیوی, بحیثیت ماں, بحیثیت بہن, بحیثیت بیٹی, بہو, پڑوسی, تو سبحان اللہ آپ دیکھیں کہ ہم پر ایک ذمہ داری ہے, یہ ایک امانت ہے ہمارے اوپر. ہمارا ٹیلنٹ, ہمارا مال, ہمارے بچے, ہماری کوئی جو ذمہ داری ہے, ہم کسی ادارے کے منتظم ہیں, ہم نگران کار ہیں. اور ایک حدیث میں آتا ہے, کتاب البیوں میں یہ حدیث ہم کو ملتی ہے ابی داؤد میں, ابو ہریرہ اس کے راوی ہیں, کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جس نے تمہارے پاس امانت رکھی ہے اس کی امانت ادا کرو, اور جس نے تم سے خیانت کی ہے اس سے خیانت نہ کرو. اور حدیث میں آتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا خولہ رضی اللہ عنہ نے کہ بلا شبہ کچھ لوگ اللہ کے مال میں ناجائز تصرف کرتے ہیں, بس ایسے لوگوں کے لیے قیامت کے دن جہنم کی آگ ہے. اللہ تعالیٰ ہم کو محفوظ رکھے. تو امانت خیانت کا اپوزٹ ہے اصل میں. تو بدزنی سے اجتناب کرنا ہے. حدیث میں آتا ہے, ترمذی کی یہ حدیث ہے, کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے کہ ایک سرخ رنگ کی چادر جو بدر کے دن اموال غنیمت سے گم ہو گئی, بعض لوگوں نے کہا شاید وہ چادر رسول اکرم نے اپنے لیے خود رکھ لی ہو, چنانچہ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی. اور بعض روایت میں ہے کہ غزوہ احد سے متعلق ہے, جب ابتدان اس غزوے میں مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی اور وہ مال غنیمت اکٹھا کرنے لگے, تو عبداللہ بن جبیر کے ساتھی میں خیال پیدا ہوا کہ ہمیں بھی اب یہ راستہ چھوڑ کر نیچے چلے جانا چاہیے مال غنیمت حاصل کرنے کے لیے, کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارا حصہ ہم سے محروم ہو جائے. یعنی انہوں نے ہو سکتا ہے یہ سوچا ہو کہ ہم کو ہمارا حصہ ملے گا نہیں ملے گا, لیکن جب ان کے درمیان نبی موجود تھا تو بھلے نبی کیسے ان کو ان کا حصہ نہیں دے سکتے؟ نبی تو سب سے زیادہ لوگوں کا خیال رکھنے والے اور امانت دار ہوتے ہیں. ایک اور حدیث ہم کو ملتی ہے, صحیح مسلم میں بھی ہے اور دوسری روایت سے بھی ملتی ہے, ابو سعید خدری کے راوی ہیں, کہ علی رضی اللہ عنہ نے یمن سے ایک رنگے ہوئے چمڑے میں کچھ سونا بھیجا جس سے ابھی مٹی جدا نہیں کی گئی تھی. رسول اکرم نے اس سونے کو چار آدمیوں میں تقسیم کر دیا. آپ کے اصحاب میں سے کسی نے کہا, اس مال کے تو ہم ان لوگوں سے زیادہ حقدار تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ بات معلوم ہوئی تو آپ نے فرمایا کہ تم لوگوں کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اطمینان نہیں, حالانکہ میں آسمان والے نے اللہ تعالیٰ کا امین ہوں اور میرے پاس صبح اور شام آسمان کی خبریں آتی ہیں. ایک آدمی جس کی آنکھیں دھسی ہوئی رخساروں کی ہڈیاں ابری ہوئی، پیشانی باہر نکلی ہوئی، داڑھی گھنی اور سر منڈا ہوا تھا۔ اپنا تہبند اپنی پنڈلیوں سے اٹھاتے ہوئے کھڑا ہو کر کہنے لگا، اے اللہ کے رسول، اللہ سے ڈریے۔ آپ نے فرمایا، تیری بربادی ہو، کیا میں روئے زمین پر اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے کا مستحق نہیں ہوں؟ اور صحیح مسلم کی روایت میں آتا ہے کہ اس نے کہا کہ اے محمد، عدل کیجیے۔ آپ نے فرمایا، تیری بربادی ہو، اگر میں نے ہی عدل نہ کیا تو اور کون کرے گا؟ وہ آدمی چلا گیا تو خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، کیا میں اس کی گردن نہ اڑا دوں؟ مگر آپ نے اسے قتل کرنے کی اجازت نہ دی۔ اور ابو سعید کہتے کہ جب وہ پیٹھ موڑے جا رہا تھا تو آپ نے اس کی طرف دیکھ کر فرمایا، اس نسل سے ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو قرآن کو مزے لے لے کر پڑھیں گے، مگر وہ ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا، اور یہ لوگ دین سے اس طرح نکل جائیں گے جیسے تیر کمان سے نکل جاتا ہے۔ ابو سعید کہتے کہ میرا خیال ہے کہ آپ نے یہ بھی فرمایا کہ اگر میں اس قوم کے زمانے میں موجود رہا تو قوم سمود کی طرح انہیں قتل کر دوں گا۔ صحیح مسلم، کتاب الزکاۃ۔ تو یعنی مسلمانوں کو ہدایت دی گئی ہے ان آیت میں کہ رسول اکرم جب غنیمت کا مال تقسیم کرنے لگیں تو وہ کسی نہ کسی مصلحت کو ملحوظ رکھیں گے، یعنی اگر کسی کو زیادہ دے رہے ہیں، کسی کو کم دے رہے ہیں، یا کسی کو دے رہے ہیں، کسی کو نہیں دے رہے ہیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں نبی کے تعلق سے بدگمانی نہیں کرنا چاہیے، اور ایسی بدگمانی دراصل نفاق کی علامت ہے، جو کہ منافقین کیا کرتے تھے۔ عبداللہ بن ابی اور اس کے ساتھی یہی تو کیا کرتے تھے کہ ہر موقع پر وہ بدگمانی پیدا کر دیتے تھے رسول اکرم کے تعلق سے یا صحابہ کے تعلق سے، جس کی وجہ سے قوم میں پھوٹ پڑ جاتی ہے اور پھر ملت کا شیرازہ بکھرتا چلا جاتا ہے، اور اس کا انجام پھر بغاوت ہوتا ہے۔ لہٰذا مسلمانوں کو اس معاملے میں بالخصوص اور عام حالات میں بھی بدزنی سے بچنا چاہیے، اسی کے لیے تاکیدی حکم دیا جا رہا ہے یہاں پر۔ تو یہاں پر جو ہم یغلل یا یغل پڑھ رہے تھے، تو اس کا مطلب ہے کہ ایسے خزانے سے چوری کرنا جو سب کی مشترکہ ملکیت ہو، لہٰذا اس کا معنی چوری بھی ہو سکتا ہے اور خیانت بھی۔ پھر یہ لفظ قدورت کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، بغض اور انعت کو چھپائے رکھنے کے لیے بھی معنی میں آتا ہے۔ اسی مناسبت سے بعض علماء نے یہ معنی بھی کیا ہے کہ نبی کی یہ شان نہیں کہ اپنی نافرمانی کرنے والوں کو معاف کر دینے کے بعد اس کے دل میں کچھ قدورت باقی رہ جائے۔ سبحان اللہ، یعنی نبی کی خاصیت ہوتی ہے کہ وہ اپنے دشمنوں کو بھی دل سے معاف کر دیتے ہیں، اور یہی خوبی ہمارے اندر بھی ہونا چاہیے۔ صحیح بخاری کی ایک روایت سے ہم کو پتہ چلتا ہے، یعنی مسلمانوں کے مشترکہ مال سے کوئی چیز چرانا یا اس میں خیانت کرنا کتنا بڑا گناہ ہے۔ ابو ہریرہ فرماتے کہ ہمیں جنگ خیبر کی غنیمت میں سونا چاندی تو نہیں ملا، بس اونٹ بکریاں اور کپڑے وغیرہ ہی تھے۔ ایک شخص جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک غلام تحفتاً دیا تھا جس کا نام کچھ تھا، اس کے بعد آپ وادی القرآن کی طرف بڑھے۔ وہاں پہنچنے پر جو آپ کے غلام تھے وہ سواری سے اتار رہا تھا کہ اسے ایک تیر آ لگا جس سے اس کی موت واقع ہو گئی۔ لوگوں نے کہا اسے جنت مبارک ہو۔ آپ نے فرمایا، ہرگز نہیں، اس ذات کی قسم جس کے دست قدرت میں میری جان ہے، اس نے خیبر کے دن اموال غنیمت کی تقسیم سے ایک ایسی یعنی چھوٹی سی اسٹک چرائی تھی جو آگ کے شعلے بن کر اس کے گرد لپٹ رہی ہے۔ جب لوگوں نے آپ کا یہ ارشاد سنا تو ایک شخص ایک تسمہ یا دو تسمے لے کر حاضر ہو گیا۔ آپ نے اس سے فرمایا کہ اگر تم انہیں داخل نہ کراتے تو قیامت کو یہ تسمے آگ بن کر تمہیں جلاتے۔ اللہ تعالیٰ رحم فرمائے۔ جی، اسی لیے جزاکم اللہ خیرا آپ لوگوں نے دعا بھیجی، اللہم طہر قلوبنا من النفاق واعمالنا من الریا والسنتنا من الكذب وآئیننا من الخیانہ فإنک تعلم خائنۃ العین وما تخفی الصدور۔ اور جو سنگولر ہے، اللہم طہر قلبی من النفاق وعمل من الریاء ولسان من الكذب وعین من الخیانہ فإنک تعلم خائنۃ العین وما تخفی الصدور۔ جزاکم اللہ خیرا، اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو خوش رکھے اور جزائے خیر دے۔ مجھے آخری کا پارٹ یاد نہیں آ رہا تھا۔ تو بہرحال اسے کیا پتہ چلتا ہے کہ نبی کا یہ کام نہیں ہوتا کہ وہ خیانت کرے، نبی تو بہت زیادہ خیر خواہ ہوتا ہے۔ تو کسی بھی ہم جب بحیثیت ایک ٹیم ممبر کہیں کام کر رہے ہوں تو ہم پر ہر طرح سے ہر چیز کی امانت ہے۔ ہمارے لیے جو کام دیا گیا ہے وہ امانت ہے، جو وقت دیا گیا ہے وہ امانت ہے ہمارے اوپر، اس میں خیانت ہمیں نہیں کرنی چاہیے۔ آگے دیکھیے آیت، افمن اتبع رضوان اللہ کمن باء بسخط من اللہ وماواہ جہنم وبئس المصیر ہم درجات عند اللہ واللہ بصیر بما یعملون۔ من اتبع، کہ پس جس نے پیروی کی رضوان اللہ رضا الہی کی، کمن باء بسخط، مانند اس شخص کے ہوگا جو لوٹا ساتھ ناراضی کے، من اللہ اللہ کی، وماواہ اور ٹھکانہ اس کا جہنم جہنم ہے، وبئس اور بری ہے المصیر جگہ لوٹنے کی۔ ہم درجات، الگ 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 درجوں پر ہوں گے عند اللہ اللہ کے ہاں، واللہ اور اللہ تعالی بصیر دیکھنے والا ہے، بما یعملون ساتھ اس کے جو وہ کرتے ہیں۔ بھلا جو شخص اللہ کی رضا کے پیچھے چل رہا ہو وہ اس شخص جیسا ہو سکتا ہے جو اللہ کے غضب میں گرفتار ہو اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہو، اور جہنم تو بہت بری بازگشت ہے۔ اللہ کے ہاں سب لوگوں کے مختلف درجات ہیں، اور جو کچھ وہ عمل کرتے ہیں اللہ انہیں خوب دیکھ رہا ہے۔ پھر یہاں پر دو گروہوں کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ ایک وہ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کی رضامندی چاہتے ہیں، اور ایک وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی میں گھرے ہوئے ہیں۔ کیا دونوں بھلا برابر ہو سکتے ہیں؟ ایک تو جہنم کی آگ ہے ایک کے لیے، اور دوسرے کے لیے بھلا وہ جہنم کی آگ کیسے ہو سکتی جبکہ وہ اللہ کی رضامندی کو تلاش کر رہا ہو؟ آپ دیکھیں کہ ہماری زندگی کا مقصد ہی کیا ہے، کہ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمہ، میں اسی لیے نمازی۔ یعنی اصل میں ہم تو اللہ کی رضامندی چاہتے ہیں نا، تو اللہ تعالیٰ کی رضامندی دراصل یہی تو جنت ہے۔ تو جس کا مقصد زندگی ہی اللہ کی رضا ہو اور اس کی تمام اعمال بھی اللہ تعالیٰ کی رضامندی کے مطابق ہوں، تو وہ اور ایک گناہگار شخص دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ ایک شخص ہے وہ جو اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے میں لگا ہوا ہے، ساری زندگی اس کی بھاگ دوڑ اسی میں لگی ہے کہ اللہ کی ناراضگی کے کام کر رہا ہے، اور ایک شخص اللہ تعالیٰ کی رضامندی کے کام کر رہا ہے، تو بھلا دونوں کیسے برابر ہو سکتے ہیں؟ جیسے کہ اللہ تعالیٰ سورہ سجدہ میں فرماتا ہے، افمن کان مومنا کمن کان فاسقا لا یستوون، بھلا جو شخص مومن ہے وہ اس شخص کی مانند ہو سکتا ہے جو فاسق ہے؟ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم درجات عند اللہ، کہ لوگوں کے مختلف درجے ہیں اللہ تعالیٰ کے پاس۔ آپ دیکھیں کہ ہر ایک کا ایمان کا لیول برابر نہیں ہو سکتا، ہر ایک کی سعی اور کوشش برابر نہیں ہو سکتی، ہر ایک کے اندر ایک الگ اسٹیمنا ہے، ایک الگ پوٹینشیل ہے، ایک الگ اس کے اندر ٹیلنٹ ہے، اور اس ٹیلنٹ کو استعمال کرنے کا جذبہ بھی سب کے اندر الگ ہے۔ آپ دیکھیں جتنے بھی ہمارے اسکالرس ہیں، مطلب مجھے ہمیشہ کیوں ان سب کی سیرت بہت اچھی لگتی ہے، ہمیشہ میں اپنے تمام لیکچرز میں یہ بات کہتی رہتی ہوں کہ جتنے ہمارے اسکالرس گزرے ہیں، چاہے وہ امام بخاری ہوں یا جتنے ہمارے چاروں پانچوں مشہور امام ہوں یا امام مسلم ہوں یا اور اس کے علاوہ دوسرے جو اسکالرس ہیں ہمارے، ابن تیمیہ ہیں اور بھی اس کے بعد آنے والے اسکالرس، ان لوگوں کو بھی 24 گھنٹے ہی ملے تھے۔ آپ دیکھیں ان لوگوں نے اپنے وقت کو کتنا صحیح استعمال کیا، تو وہی وقت سیم اس وقت کے اور بہت سارے لوگوں کو بھی ملا تھا، ہزاروں لاکھوں لوگوں کو اتنا ہی وقت ملا تھا، لیکن کیا ہر ایک نے وہ کام کیا؟ نہیں۔ تو یہ ایک اندر سے جذبات ہوتے ہیں، ایک جذبہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے ان اوقات کو کیسے استعمال کرتے ہیں، کر سکتے ہیں، اور انہی 24 گھنٹوں میں ہم کام کر کے کیسے اللہ تعالیٰ کی رضامندی حاصل کر سکتے ہیں، کتنا ہم یوٹیلائز کر سکتے ہیں ان اوقات کو، کتنا ہم خود کے لیے بینیفیشیل ثابت ہوتے ہیں اور دوسروں کے لیے بینیفیشیل بنتے ہیں۔ یہ ایک مسلمان کی اصل میں ذمہ داری ہے، ایک امت مسلمہ کا فرد ہونے کی حیثیت سے ہم سب کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم خود بھی اپنے لیے خیر خواہ بنیں، دوسروں کے لیے بھی خیر خواہ ہوں، خود کے لیے بھی فائدہ مند بنیں، دوسروں کے لیے بھی فائدہ مند بنیں۔ یعنی آپ کی ذات سے ہمیشہ دوسروں کو فائدہ پہنچنا چاہیے، یعنی آپ نفع بخش ہوں سب کے لیے اور اپنی ذات کے لیے بھی۔ تو لوگوں کے مختلف درجات ہیں اللہ کے ہاں، یعنی تمام لوگ اپنے اعمال میں جو ان کا فرق ہوں گے اس کی بنا پر اپنے درجات کو پائیں گے، ان کی منزلت اسی حساب سے ہوگی۔ تو آپ دیکھیں جو اللہ تعالیٰ کی رضامندی کے کام کرنے والے ہیں وہ بلند درجات پر ہوں گے، ظاہر سی بات ہے اونچی اونچی ان کی منزلیں ہوں گی، بالا خانوں میں ہوں گے، بس اللہ تعالیٰ ان کو ان کے اعمال کے مطابق اپنے فضل و کرم سے نوازے گا۔ اور جو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کے کام کرنے والے ہیں، ظاہر سی بات ہے وہ پست سے پست ترین ٹھکانے پر ہوں گے۔ تو ہر شخص اپنے اعمال کے مطابق جزا پائے گا۔ اللہ تعالیٰ اعمال کو دیکھتا ہے، اور کوئی عمل اللہ تعالیٰ سے چھپا ہوا نہیں ہے، بلکہ تمام جو ہمارے دل کے خیالات ہیں اس کو بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان سب کو لوح محفوظ میں ثبت کر رکھا ہے، اور اس کے جو فرشتے ہیں جو امانت دار ہیں ہمارے ہر عمل کو محفوظ کرتے جا رہے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ جو فرشتے ہیں وہ خیانت نہیں کرتے، یا اللہ تعالیٰ کے حکم میں کوئی کوتاہی نہیں کرتے، فرشتے تمام جو کچھ ہے سب لکھتے جا رہے ہیں۔ تو جب اگر ہم میدان جنگ کا نقشہ دیکھیں، تو میدان جنگ میں بھی آپ دیکھیں دو لوگ آپس میں گروپ ہوتے ہیں نا، دونوں لڑ رہے ہیں، دونوں مر رہے ہیں، دونوں نقصان اٹھا رہے ہیں، لیکن آپ دیکھیں کہ دونوں کا انجام ایک سا نہیں ہوگا۔ جو حق کے لیے لڑ رہا ہے، ظاہر سی بات ہے جو حق کے لیے لڑ رہا ہے، سیدھے راستے پر، اسلام کے راستے پر ہے، وہی کامیاب ہوگا، وہی بامراد ہوگا۔ تکلیف تو دونوں اٹھا رہے ہیں، لیکن آپ دیکھیں دونوں کے درجات سیم نہیں ہو سکتے۔ جی، اب اگلی آیت دیکھیے، آیت نمبر 164، لقد من الله على المؤمنين اذ بعث فيهم رسولا من انفسهم يتلو عليهم اياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمه وان كانوا من قبل لفي ضلال مبين۔ لقد من الله، تحقیق احسان کی اللہ نے، علی المؤمنین، مومنوں پر، اذ بعث، جب بھیجا، فیہم، ان میں، رسولا، ایک رسول، من انفسهم، انہی میں سے، یتلو علیہم، وہ تلاوت کرتا ہے ان پر، آیاتہ، اس کی آیتیں، وہ یزکیہم اور پاک کرتا ہے ان کو، وہ یعلمہم اور سکھلاتا ہے ان کو، الکتاب کتاب، والحکمہ اور حکمت، وہ ان کانوا بلا شبہ تھے وہ من قبل اس سے پہلے لفی ضلال مبین، گمراہی میں یا ظاہری گمراہی میں۔ روانی والا ترجمہ دیکھیے، بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے مومنوں پر بہت بڑا احسان کیا ہے کہ ان کے درمیان انہیں میں سے ایک رسول مبعوث فرمایا جو ان پر اللہ کی آیت پڑھتا، ان کی زندگیوں کو سنوارتا اور انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے، حالانکہ اس سے پہلے یہی لوگ کھلی گمراہی میں پڑے ہوئے تھے۔ بہت ہی خوبصورت آیت ہے، اور اس سے ہمیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مقصد پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کیوں مبعوث فرمایا۔ بہت اہم آیت ہے۔ آپ دیکھیں کہ جب آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے زمین پر اتارا، ان کے ساتھ حضرت حوا بھی تھی اور شیطان کو بھی اللہ تعالیٰ نے زمین پر اتارا تھا، ہم پڑھتے ہیں یہ واقعہ قرآن ہی میں۔ انسان کو ہر دور میں وحی کی تعلیمات کی ضرورت ہے، یعنی انسان کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے انسان کو دنیا میں بھیجا، اب دنیا میں بھیج کر اللہ تعالیٰ نے ان کو اسی طرح سے چھوڑ نہیں دیا کہ وہ جو چاہیں کریں، نہیں، بلکہ وحی کی تعلیمات کے لیے اپنے رسول، اپنے انبیاء مبعوث فرمائے اور ان کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ یہ تعلیم کا سلسلہ اللہ تعالیٰ نے جاری رکھا۔ تو جب بھی انبیاء کسی قوم میں آتے ہیں تو ان کی تربیت، ان کے تزکیے کے لیے آتے ہیں۔ اور آپ دیکھیں کہ سبحان اللہ، پورے قرآن میں ہم کو کہیں اللہ تعالیٰ نے اپنا احسان نہیں بتایا کسی چیز پر کہ اللہ تعالیٰ نے تم کو انسان بنا دیا، مسلمان بنا دیا، یہ بنا دیا، یہ تمہارے یہ کیا، زمین اور آسمان بنائے، نہیں۔ احسان ہے تو کس بات کا کہ رسول بھیجا، اور واقعی میں ہم پر یہ اللہ تعالیٰ کا بہت ہی بڑا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے ایک رسول بھیجا، مبعوث فرمایا، سبحان اللہ۔ تو یہ لفظ کئی معنوں میں استعمال ہوتا ہے، من کا لفظ، احسان کرنا، احسان جتلانا، کاٹنا اور کٹنا، اور جب یہ لفظ احسان کرنے کے معنی میں آئے تو اس سے مراد کوئی بہت بڑا احسان ہوتا ہے، اور وہ بہت بڑا احسان وحی الہی اور اس کی روشنی ہے الحمدللہ۔ تو آپ دیکھیں کہ جب جیسے اللہ تعالیٰ نے انسان کو آنکھیں اور بصارت عطا فرمائی ہیں، لیکن جب تک کوئی خارجی روشنی نہ ہو، جیسے کہ ہم کو آنکھیں تو ہیں، ہم دیکھ تو سکتے ہیں، لیکن اگر روشنی نہیں ہے تو ہم کیا دیکھیں گے؟ جیسے اندھیرا چھایا ہوا ہر طرف، جیسے سورج ہے، چاند ہے، ستارے ہیں، یہ چراغ ہیں، لائٹس ہیں، جب تک ان کی روشنی نہ ہو ہماری آنکھ کی بصارت کام نہیں دے سکتی۔ یعنی اندھیرے میں بھی ہماری بصارت کام تو کرتی ہے مگر بہت کم، اور انسان بھٹکتا اور ٹھوکرے کھاتا رہتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے سوچنے کے لیے انسان کو عقل عطا فرمائی ہے، لیکن کائنات اور انسان کی جو نیچرل زندگی ہے اس میں بہت سارے مسائل ایسے جہاں اکیلی عقل کام نہیں کر سکتی، جب تک اسے کوئی خارجی روشنی نہ ملے۔ یعنی ہماری عقل تو دے دی اللہ تعالیٰ نے، عقل سمجھ سکتی ہے، پہچان سکتی ہے، کیونکہ ہماری فطرت میں اللہ تعالیٰ نے ودیت کر دی ہے باتیں کہ کیا اچھا ہے کیا برا ہے، لیکن عقل کو جب تک وہ خارجی روشنی نہ ملے اس کے بغیر عقل کچھ کام نہیں کر سکتی، اور اگر کام کرے بھی تو بھٹکتی اور ٹھوکرے کھاتی پھرے گی۔ جو آپ دیکھیں فلاسفر قسم کے لوگ ہوتے ہیں ان کا یہی حال ہوتا ہے، یعنی ان کو اپنی عقل پر ہی بس اعتماد کرنا پڑتا ہے، اسی پر وہ اعتماد کرتے ہیں۔ تو عقل کے لیے جو خارجی روشنی ہے، باہر کی روشنی، وہ وحی الہی ہے اصل میں، اور وحی الہی کی روشنی میں جب عقل کام کرے گی تو وہ بالکل درست اور قابل اعتماد ہوگی بات۔ یعنی اللہ تعالیٰ کا لوگوں کو اپنے انبیاء اور وحی کے ذریعے ہر چیز کی حقیقت سمجھانا، بتانا، خبردار کرنا، یہ لوگوں پر بہت بڑا احسان ہے اللہ تعالیٰ کا۔ یعنی صرف محض عقل کے بلبوتے پر ہم یہ کام نہیں کر سکتے تھے، صراط مستقیم کو نہیں پا سکتے تھے، کیونکہ عقل کا جو دائرہ کار ہے وہ بہت محدود ہے، یہ عقل بھٹک بھی سکتی ہے، گمراہ بھی ہو سکتی ہے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ فرمائے کہ رسول کو ہم نے بھیجا، یعنی تمہی میں سے، من انفسہم، یہ بہت ہی امپورٹنٹ بات ہے، کیونکہ اگر رسول بشر میں سے نہ ہوتا، فرشتوں میں سے ہوتا، یا کوئی اور اللہ تعالیٰ نے جو بھی مخلوق بنائی ان میں سے ہوتا، تو انسان کے لیے کہنا تو بہت آسان ہوتا کہ اچھا ہم تو انسان ہیں لہٰذا ہم یہ کام کر ہی نہیں سکتے، کیونکہ رسول تو کوئی اور مخلوق میں سے تھا، اس لیے ان کے لیے کرنا آسان ہو گیا۔ اب کیا ہم میں سے کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ اچھا ہم تو نہیں کر سکتے یہ کام، کیونکہ ہمارے لیے جو رول ماڈل بنائے گئے ہیں وہ انسانوں میں سے نہیں تھے؟ نہیں کہہ سکتے، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر عمل کر کے دکھایا۔ تو یہ رسول ہمیشہ، جتنے بھی رسول آئے ہیں، انبیاء آئے ہیں، وہ بشر ہی تھے، انسان ہی تھے، اور یہ رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو عربی ہیں، قریشی ہیں، قریش کے لہجے میں عربی بولتے ہیں تاکہ لوگ، عرب کے لوگ اس کو، ان کی بات کو سمجھ سکیں، نہ وہ فرشتوں میں سے ہے نہ وہ جنوں میں سے ہے، تاکہ کوئی پھر یہ نہ کہہ سکے کہ اچھا ہم تو عمل نہیں کر سکتے کیونکہ رسول تو انسان نہیں تھے، ہم کیسے بھلا ان کی اتباع کر سکتے ہیں اگر وہ فرشتے تھے تو۔ تو سبحان اللہ، جو انبیاء کی بعثت کے جو مقصد ہمیں نظر آتے ہیں قرآن میں، یہ اس طرح کا مضمون کئی جگہ آیا ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کس مقصد کے لیے اپنے انبیاء کو بھیجتا ہے؟ کہ ایک تو پہلا یہ ہے کہ اللہ کی کتاب کی جوں کی توں تلاوت کر دی جائے، یتلو علیہم آیاتہ، ان کو اللہ کی کتاب پڑھ کر سنائے تاکہ وہ بھی ان آیات کو اپنے سینوں میں اور مصاحف میں محفوظ کر سکیں، یعنی صحیفوں میں. دوسرا، اپنے ماننے والے پیروکاروں کا تزکیہ نفس کرے، ان کے اعمال اور افعال پر نظر رکھے، جہاں کہیں کوئی کمی کوتاہی نظر آتی ہے یا غلطی نظر آتی ہے اس کی تصحیح فرما دے، ان کو تعلیم دے، ان کو سکھائے، ان کی تربیت کرے، ان کی اصلاح کرے. دوسرا مقصد یہ ہے. تیسرا، اللہ تعالیٰ کی تعلیم دے، اللہ کی کتاب کی تعلیم دے، اور اس سے مراد یہ ہے کہ اس کے معنی کی تشریح اور تفسیر بھی بتائے. یعنی اللہ کی کتاب کو ہر کوئی نہیں سمجھ سکتا جب تک کہ رسول اکرم اس کو نہ سمجھائیں. یعنی اس کتاب کو پڑھ کر سنانا ایک الگ بات ہے اور اس کی تعلیم دینا ایک دوسری بات ہے. اور تعلیم دینے سے مراد یہ ہے کہ اس کے معنی کی تشریح اور تفسیر بھی بتائے. حالانکہ صحابہ اکرام سارے عربی لوگ تھے، لیکن بار بار ایسا ہوا کہ ان کو مفہوم سمجھنے میں غلطی ہو گئی، تو اس کے صحیح مفہوم سے کس نے آگاہ کیا؟ خود رسول اکرم نے. کوئی ایک مثال دے سکتے ہیں آپ لوگ؟ ابھی جو لوگ حدیث کی اہمیت اور ضرورت پڑھ رہے تھے وہ لوگ جانتے ہوں گے. جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں نا کہ ایک دفعہ جب سورہ بقرہ کی وہ آیت نازل ہوئی کہ روزہ رکھنے کے لیے کہ جب تک کہ سیاہی رات کی سیاہی سے سفید ایسا ہو، صبح نمودار نہ ہو جائے، جیسے سیاہی دھاگے سے کہا گیا، اس کو دھاگا بتایا گیا. تو ایک صحابی اب رات میں دو دھاگے لے کر بیٹھ گئے، ایک کالا اور ایک وائٹ دھاگا. تب رسول اکرم نے کو بتایا کہ اس کا مطلب رات کی سیاہی سے، یعنی رات کے اندھیرے سے صبح کی چادر، یعنی پاؤ پھٹ نہ جائے. جی ادی بن حاتم ہے، جب انہوں نے اپنے انبیاء کو رب بنا لینے کے بارے میں پوچھا تو رسول اکرم نے کہا کہ تم نے ان کے حلال کو حرام اور حرام کو حلال نہیں کر لیا، اللہ جو وہ کہتے ہیں وہ تم نہیں مانتے ہو. تو کہا کہ ہاں ایسا تو ہم نے کیا ہے. تو ایسی بہت ساری باتیں ہم کو ملتی ہیں کہ رسول کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ اس کتاب کی تعلیم دے، یعنی اس کو سمجھائے، تشریح کرے. چوتھا مقصد ہوتا ہے کتاب کے ساتھ انہیں حکمت بھی سکھائے. اور حکمت بھی دو طرح کی ہوتی ہے، ایک نظری اور دوسری عملی. یعنی انہیں آیت، اللہ تعالیٰ کی آیات کے اسرار و رموز سے بھی آگاہ کرے اور احکام الہی کو عمل میں لانے کا طریقہ بھی بتائے اور خود کر کے دکھائے. یعنی حکمت سے مراد، یا حکمت سے سنت بھی مراد لی جا سکتی ہے. امام بخاری تو واللہ ہی کہتے تھے کہ واللہ ہی حکمت سے مراد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہیں واقعی میں. اب یہاں پر ہمیں خود اس بات کا ثبوت مل جاتا ہے کہ یہاں پر جو اپنے آپ کو اہل القرآن کہتے ہیں اور حدیث کا رد کرتے ہیں، حدیث کو ریجیکٹ کرتے ہیں، ان کے لیے یہاں پر ہم کو دلیل مل گئی کہ تو ان لوگوں کی بات کا یہاں پر رد ہے جو کہتے ہیں کہ رسول اللہ کی حیثیت نعوذ باللہ صرف ایک پوسٹ مین کی تھی. جن پر کتاب نازل ہوئی انہوں نے وہ کتاب امت تک پہنچا دی، ان کا کام ختم ہو گیا. رہا اس کتاب پر عمل پیرا ہونا، تو یہ کام ہر دور میں اس دور کے تقاضوں کے مطابق ہونا چاہیے. سنت یا حدیث کی حیثیت محض اس دور کی تاریخ کی حیثیت سے ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ خود رسول اکرم نے اپنے دور میں قرآن حکام پر کیسے عمل کیا تھا نعوذ باللہ. گویا ان کی نزدیک نہ حدیث حجت شریعہ ہے اور نہ ہی اتباع یا اطاعت رسول دین کا لازمی حصہ ہے. ان کے خیال میں اطاعت رسول کا فریضہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تک ہی محدود تھا، جبکہ اس آیت کی روح سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ محض رسول ہی نہیں بلکہ معلم، مفسر، مزکی اور کتاب اللہ کے ہر حکم کا طریقہ بتانے والے بھی ہیں. اور مسلمانوں کو تو رسول اکرم کا جو اسوہ ہے اس کو اسوہ حسنہ کہا گیا ہے کہ اسی کو فالو کریں. تو پھر ظاہر سی بات ہے کہ آپ دیکھیں کہ پھر مسلمانوں کے لیے تو لازم ہے کہ وہ رسول اکرم کی اتباع اور اطاعت کریں. ان کا ایک ایک قول، ایک ایک فعل، ان کی خاموشی مسلمانوں کے لیے واجب الاتباع ہے. اب دیکھیں جو زمانے کے تقاضے ہیں، یہ کتاب اور سنت ہر زمانے کے تقاضوں کو پورا کرتی ہے. یعنی اگر آپ قرآن اور حدیث پر عمل کریں تو آپ سمجھے ماڈرن ہیں، اگر آپ قرآن اور حدیث کو چھوڑتے ہیں مطلب آپ دقیانوسی ہیں، یقین جانیے. اور اس کا دروازہ قیامت تک کھلا ہے، یعنی قیامت تک کے آنے والے مسلمانوں کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع واجب ہے، فرض ہے، اور اس سے وہ منہ نہیں موڑ سکتے. تو رسول کی بعثت کا مقصد یہ تھا. اب دیکھیں کہ ہمارا بھی پھر کام کیا ہے کہ ہم بھی جو اپنا طریقہ تربیت ہے وہ اسی طریقے سے کریں. یعنی اگر ہم اپنے آپ کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں، اپنی امت مسلمہ کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں، تو جو کام رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اسی کو ہمیں اپنانا ہوگا. اس کتاب کے ذریعے سے، یعنی تلاوت کتاب، تعلیم کتاب، تزکیہ اس کتاب کے ذریعے سے، اور پھر حکمت، یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے آپ نے کیسے اس پر عمل کیا، کس طریقے سے کیا، کہاں کہاں کن چیزوں کی ضرورت تھی اور کہاں کہاں آپ نے نرمی اختیار کی. تو یہ تمام چیزیں ہم کو پوری کرنی ہیں. تو اللہ تعالیٰ کا یہ احسان ہے جو اس نے اپنے بندوں پر کیا کہ اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت جو اس نے رسول کو ہمارے لیے ایک نعمت بنا کر بھیجا، اور یہی اصل نعمت ہے، یعنی اللہ کے رسول کو مبعوث فرما کر اللہ تعالیٰ نے ہم پر بہت بڑا احسان کیا. یعنی ہمیں اللہ تعالیٰ نے گمراہی کے گڑھے سے بچایا، ہلاکت سے محفوظ کیا. لہٰذا یہ مومنوں پر اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے. اور یہ نبی کون ہے؟ انہی میں سے ہے. اور سب لوگ جو اس وقت کے لوگ تھے ان کی زبان جانتے تھے، وہ ان کی اپنی قوم اور ان کے اپنے قبیلے سے تعلق رکھتا ہے، ان کے لیے خیر خواہی کے جذبات رکھتا ہے، ان پر بہت شفیق اور مہربان ہے. ان کو اللہ تعالیٰ کی آیات پڑھ کر سناتا ہے، اس کے معنی بتاتا ہے، ان کو شرک اور گناہ اور برے کاموں سے بچاتا ہے، برے اخلاق سے بچاتا ہے، انہیں کتاب سکھاتا ہے، یا پھر کتاب کی جو باتیں ہیں وہ سمجھاتا ہے. تو دونوں چیزیں مراد ہو سکتی ہیں، کہ کتاب دی جس سے بہت ساری باتیں ہم سیکھتے ہیں، اور کتابت کی تعلیم بھی دی کہ لکھنے کا طریقہ بھی سکھایا الحمدللہ. اور حکمت سے مراد سنت ہے، کیونکہ قرآن مجید کی ہی مانند ہے، اور تمام اشیاء کو اپنے اپنے مقام پر رکھنا اور اس کی معرفت حاصل کرنا بھی، یعنی شریعت کی معرفت. تو رسول اکرم کی بعثت سے پہلے تمام لوگ پھر کہاں چلے گئے تھے؟ گمراہی میں چلے گئے تھے. یعنی اہل کتاب تو تھے لیکن انہوں نے اللہ تعالیٰ کی کتابوں کو پس پشت ڈال دیا اور پھر گمراہ ہو گئے. وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، یعنی لوگوں کو اپنے بھلے برے کی بھی پہچان نہیں تھی، تمیز نہیں تھی، وہ ہر قسم کی معرفت سے محروم تھے، انہیں کوئی طریقہ نہیں معلوم تھا عبادت کا، نہ وہ اپنا تزکیہ نفس کرنا جانتے تھے، اور ایک غلط راستے پر چل رہے تھے. تو اس نبی نے آ کر ان تمام لوگوں کو صحیح راستے کی تعلیم دی الحمدللہ. تو دیکھ لیا آپ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مقصد، کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کیوں بھیجا. تو ہماری ذمہ داری کیا بنتی ہے؟ کہ ہم بھی کس طریقے پر کام کریں. جو لوگ کہتے ہیں کہ اچھا قرآن پڑھنے کی کیا ضرورت ہے، اور ایک یہ نیا ہی سلسلہ چل نکلا ہے، ایک فیشن بنا لیا ہے لوگوں نے اس کو، نہیں خود تو پڑھتے نہیں ہے نا، تو دوسروں کو پھر وہ کہتے ہیں کہ کھسیانی بلی کھمبا نوچے والا معاملہ ہے، کہ خود تو قرآن کا ترجمہ نہ پڑھتے ہیں نہ پڑھنے دیتے ہیں، نہ سمجھتے ہیں نہ سمجھنے دیتے ہیں، اور دوسروں کو الٹا نام رکھتے ہیں جو لوگ پڑھنا چاہ رہے ہیں. آپ خود بتائیے کہ جو لوگ بھی قرآن کا ترجمہ اور تفسیر پڑھ رہے ہیں، کیا ان کی زندگی میں چینجز نہیں آئے؟ الا ماشاءاللہ چند ایک کیس چھوڑ کر، میجورٹی کی ہم دیکھتے ہیں بات، کہ کیا ان کو اپنی زندگی کا صحیح مقصد نہیں مل گیا اس قرآن کی تعلیم کی وجہ سے؟ تعلیم القرآن یا فہم قرآن، جو بھی آپ اس کا نام دے لیں. تو الحمدللہ اپنی زندگی ہماری با مقصد ہو گئی جب ہم قرآن کو سمجھ کر پڑھنے لگے ہیں، ورنہ تو اس پر صرف، یعنی ہم کہہ سکتے ہیں کہ کچھ لوگوں کی اجارہ داری تھی، یعنی قرآن کو انہوں نے صرف اپنے لیے سمجھ رکھا تھا، عام لوگوں کے لیے نہیں رکھا تھا اس کو. تو نہیں، یہ قرآن تو سب کے لیے ہے. یا یوں ناس کا لفظ ہے اس میں، کہ عام لوگ، خاص لوگ، کوئی بھی، ہر ایک کے لیے فائدہ مند ہے کتاب. تو اس کتاب کا مقصد پھر کیا ہوا؟ کہ اس کو دزدانوں میں لپیٹ کر رکھ دیں گے، صرف تلاوت کر لیں گے ثواب کے لیے، قرآن خوانیوں میں گھر یا گھر کے انوگریشن کے لیے، یا مرنے والوں پر پڑھ کر بخشنے کے لیے؟ نہیں، یہ کتاب تو ہماری تعلیم و تربیت کے لیے آئی ہے، ہمارے تزکیے کے لیے آئی ہے، ہماری اصلاح کے لیے آئی ہے. اسی سے نفوس کا تزکیہ ہوتا ہے، اسی سے اصلاح ہوتی ہے، اصلاح معاشرہ بھی اور انفرادی طور پر بھی اصلاح کا کام ہوتا ہے اسی سے، اس کتاب سے. تو اس کے لیے سمجھنا ضروری ہے کتاب کو. آگے دیکھیے، اولما اصابتکم مصیبت قد اصبتم مثلیہا قلتم ان ھذا قل ہو من عند انفسکم ان اللہ علی کل شیء قدیر. اولما اصابتکم، کیا جب احد کے دن پہنچی تمہیں مصیبت، مصیبت قد اصبتم، پہنچا چکے تھے تم بدر کے دن مثلیہا، دگنی اس سے، قلتم تو کہا تم نے، ان ھذا کہاں سے آئیے، قل ہوا کہہ دیجئے وہ، من عند انفسکم تمہاری طرف سے ہے، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ علی کل شیء قدیر ہر چیز پر خوب قادر ہے. بھلا جب احد کے دن تم پر مصیبت آئی تو تم چلا اٹھے کہ یہ کہاں سے آ گئی، حالانکہ اس سے دگنا صدمہ تم کافروں کو پہنچا چکے ہو. آپ ان مسلمانوں سے کہیے کہ مصیبت تمہاری اپنی ہی لائی ہوئی ہے، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے. اصل میں یہاں پر بات چل رہی ہے منافقین کی، لیکن کچھ مسلمان کے ذہن میں بھی یہ بات آ رہی تھی، مسلمانوں کے ذہن میں، کہ اچھا جب رسول ہمارے درمیان موجود ہیں، ہم حق پر ہیں، ہم پر قرآن نازل ہو رہا ہے ہمارے رسول پر، تو ہم کوئی شکست کیسے کھانی پڑی، یا ہم احد کے دن شکست سے کیوں دوچار ہوئے؟ تو ایک سوال ان کے ذہن میں آ رہا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی تصحیح فرما دی۔ صحابہ یہ سوچ رہے تھے، کچھ اچھے مسلمان بھی، کہ ہم تو اللہ کی خاطر لڑ رہے ہیں، ہم تو رسول کا دفاع کر رہے ہیں، رسول خود نفس نفیس ہمارے درمیان موجود ہے، پھر شکست سے کیوں ہم کو دوچار ہونا پڑا؟ تو ان کو صدمہ بھی ہوا اور حیرانی بھی ہوئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے بدر کے میدان میں تمہیں فتح عظیم عطا فرمائی تھی، تم نے اپنے اس موجودہ نقصان سے کافروں کو دگنا نقصان کیا تھا، اس وقت تم کمزور بھی تھے، لیکن کمزوری کے باوجود اللہ تعالیٰ نے تم کو فتح اور کامرانی سے نوازا، تو آج تو تم ڈبل تعداد میں تھے، تو تمہارے اپنے نفسوں کی وجہ سے یہ شکست تمہیں ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ فتح دینے پر بھی قادر ہے، اور شکست بھی اسی کا حصہ ہے، یعنی وہی جو چاہے کر سکتا ہے، اسی کی طرف سے شکست ہو سکتی ہے، وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ تو اب رہی بات یہ کہ شکست کیوں ہوئی، تو اس کے بہت سارے اسباب تھے، ہم جانتے ہیں، من عندی انفسکم، تمہارے اپنے نفسوں کی وجہ سے، کیونکہ بہت سارے لوگ اللہ کے رسول کی نافرمانی کر کے اس راستے سے ہٹ گئے تھے جہاں آپ نے ان کو کھڑا کیا تھا۔ کچھ لوگ مال غنیمت کی محبت میں گرفتار ہو گئے، کچھ لوگ دنیا چاہ رہے تھے، یعنی صبر کا دامن تم نے ہاتھ سے چھوڑ دیا، بہت سارے کام تم نے تقوی کے خلاف کیے، اللہ کے رسول کی حکم کی نافرمانی کی، مال کی محبت میں مبتلا ہو گئے، آپس میں اختلاف ہو گیا تمہارا، تو یہ تو یہی تمام باتوں کی وجہ سے یہ مصیبت تم پر آئی ہے، یہ شکست سے تم کو دوچار ہونا پڑا۔ تو بہرحال یہ تو تلکل ایام نداولہا بین الناس، کہ یہ تو دنیا کے کچھ دن ہیں جو اللہ تعالیٰ ادھر ادھر پھیرتا رہتا ہے، کبھی شکست کبھی فتح کامیابی، تو اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، کبھی آج تمہاری جیت ہوئی تو کل کسی اور کی ہوگی، جیسے آج مسلمان مغلوب ہیں ہم دیکھتے ہیں، یعنی اتنی ساری تعداد میں ہو کر بھی آج ہم کتنی مشکل میں ہیں۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ یہ ابھی ہمارا زوال کا وقت ہے، لیکن ہمیں جدوجہد اور کوشش کرنی پڑے گی تاکہ ہم پھر غالب آ سکیں اور کامیاب ہو سکیں انشاءاللہ۔ تو ان آیتوں سے ہمیں کیا سیکھنے کو ملا؟ یہ جو لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ، تو ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم روزانہ قرآن کریم کی تلاوت کریں، اس کو سمجھیں، اس کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کریں، اسے دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کریں۔ اور قابل توجہ جو بات ہے، اولما اصابت کو مصیبت قد اصبتم مثلیہا، تو اس آیت سے ہمیں سیکھنے کو ملتا ہے کہ جو گناہ ہیں یا جو نافرمانی ہے یہ خسران کا سبب ہیں، اسی کی وجہ سے ہزیمت اٹھانی پڑتی ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے، یعنی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ہمیں دور کر دیتے ہیں۔ تو لہٰذا گناہوں سے بچنے کی کوشش کریں اور نافرمانی سے بچنے کی کوشش کریں، کیونکہ گناہ اور نافرمانی انسان کو سوائے دنیا اور آخرت کے خسارے کے کچھ اور نہیں دیتے، لہٰذا، اور پھر اللہ تعالیٰ توفیق بھی چھین لیتا ہے، تو لہٰذا اس سے بچنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں گناہوں سے محفوظ رکھے، اور ہم مسلسل اللہ تعالیٰ کے راستے میں اصلاح کی کوشش میں لگے رہیں، اپنی خود کے بھی اور تمام مومنین کی اصلاح کے بھی ہم کام کرتے رہیں انشاءاللہ۔ آمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔